أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا يسر لنا امورنا كلها واتمم لنا بالخير وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے. اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی. پانچویں وہی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو. تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت. ویسے جیسا کہ میں تعریف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے. اس کے بھی بہت سے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت سے نام. اس میں مبارکہ کی بال اتفاق و بال اجماع سات آیتیں ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے، یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی ہے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے. وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے. تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد سات ہی رہتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جنہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا انه من سلیمان و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت کا شامل سمجھتے ہیں, باقی صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے, درج کی گئی ہے. اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں, اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے, اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے, اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لازم فرق بنا دیا گیا. بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا, الصلاح یہی ہے. ویسے یہ حدیث مبارک موجود ہے, من لم یقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب, جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں. اس کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں دو مسلک ہیں, ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں جو ہے تو بنیادی فرق نہیں ہے. کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دیں, بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے, اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے. اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. البتہ یہ اختلاف ہے, یہ بات جو مجبور کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی, کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین. ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ایک دوسری بالکل بات رائے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری نقط پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو, اور چاہے وہ سری نقط ہو, ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے. ایک تیسری رائے بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سری نقط ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے. جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پوری توجہ اس کے پردے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے, اور اس میں اسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعا یہ ہے. البتہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے اعتبار سے, اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے, بالکل پوٹینشیلی. یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں, جو اندر کی جو ڈارمنٹ کانشیسنیس ہے, خابیلہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے, اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہے. ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں. سلیم الفطرت نیچر پرویٹڈ نہ ہو, فطرت مسخ نہ ہو گئی, عقل سلیم ہو. ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے, بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, وہ ایک ہے, اور وہ تمام صفات و کمال سے متصف ہے. نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے. یہ دو باتیں, اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں, جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں صرف ایک بات سمجھ لیجیے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں, ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے, حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یولدانہ او یسرانہ او یمجسانہ, ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت مدیت ہے. اب اگر وہ فطرت بس گئی ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا. لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دس مستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما, اس لیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے. میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں, کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں. تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہ ہدایت پر چلا. یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے, میں اس کی بندگی کروں, اس کی اطاعت کروں, اس کا حکم مانوں, اس کے راستے پر چلوں. لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دس بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما. یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجیے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا, اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہو گئے. آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا. پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں, اسی کی فرما برداری میں. اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما, ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر بہت جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن کو میرے راستے کی وہ میری آتمت کو برباد کر دیں. یک لہذا غافل گشتم و سرسال اور اہم دور شد, اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے, لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام. اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. اس پر تو گفتگو ہو چکی ہے تعریف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے معنی سے نکلتے ہیں. رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے, جانی کیفیت, طوفانی کیفیت, اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل. یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بلک وقت موجود ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم سمندر کو دیکھتے ہیں وہ چلاتی سمندر ہے, اس میں ہے جان ہے, طوفان ہے. دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے, خاموشی سے چل رہا ہے, بہ رہا ہے, وہ تسلسل کے ساتھ بہ رہا ہے. ہم ان دونوں کیفیات کو آنے کا علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا, تخیل ممکن نہیں. لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقل ہر وقت موجود ہیں بیک وقت, اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. کل حمد, اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے, حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر. عام طور پر ترجمے میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے, یہ کافی نہیں ہے. تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے, ہاں آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. پھول ہے بہت خوبصورت ہے, بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے, آپ نے کہا تعریف کر دی. شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو, استفادہ ہوا ہو, آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو, آپ کی کوئی مشکل دفاع ہوئی ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول, شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے. بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی. اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں, شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. آپ بیت الخلاء سے باہر آئے, نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں, طبیعت میں انشراح ہوا, الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت مفتی نے مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی. تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے, لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے. لہذا ایک ہی احسان ہم نے کر دیا علیہ السلام کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, رب ہے, مالک ہے. رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا, اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا, ربیانی سمجھنا. تو مالک ہونا اور تربیت دینا, آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بہت نہیں ہو, اس میں اضافہ ہو, وہ نشو و نما پائے, یہ دونوں چیزیں آپس میں دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, پروردگار بھی اور مالک بھی. عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے, رب البیت, رب الدار, رب المال. تو معلوم وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, مال والا, گھر والا, گھر کا مالک. تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے. الرحمن الرحیم, رحمان ہے اور رحیم ہے, اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا. مالک یوم الدین, یوم دین کا مختار مطلق ہے. دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو, بالناہم کما دانو کما تدین و تدانو, یہ کہاوت ہے, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, کما تدین و تدانو, یہ ہے بدلہ. اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے. تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے, اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے, آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے, یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے, اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے. وہ ایک دن ہے, اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں. اور لیکن اصل بات بھی یہاں کہی گئی, یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے. بعد سے بعد الموت, ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے, پھر حساب کتاب, پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ, یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھوڑا لے گا, یا وہ مجھے, وہ ہستی میں ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی, اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجیے. مالک یوم الدین, دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے, اس روز کو پکارنے والا پکارے گا, یہ من ملک یوم للہ الواحد القہار, آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے. اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد القہار, جو پوری طرح چھایا ہوا ہے, بس توڑی ہے. تو مالک یوم الدین, جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے, ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے, اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اب خطاب, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں, یہ فعل مضارے ہیں. عربی زبان میں فعل مضارے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. ایاک کا جو ہے مفعول فاعل جو ہے, مفعول جو ہے اس میں ضمیر مفعولی, اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا. ہم تیری بندگی کرتے ہیں, نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے, اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ عہد ہے, قول و قرار, بہت بڑا معاہدہ ہے. وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال, اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں, تو واقعی تن ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعادت مستمداد کر رہے ہیں. جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر عہد ہے. اہتمت صراط المستقیم, یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو ہے پروردگار ہم پہنچ گئے, تیرے فضل سے, تیرے کرم سے, فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی, عقل سلیم بھی تیری عبیت کردہ تھی, ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے. اب ہماری جو ضرورت ہے, احتیاج ہے, وہ کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی. یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے دبادوں کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز، جس میں وہ ایک چھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں گا یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے. اور اجتماعی طور پر نو انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی. عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو، ناممکن ہے، انسان طے نہیں کر سکتا. انسان یا مرد ہے یا عورت ہے، عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی تاثر، اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں. مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ لابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا. لامحالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا. وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے. اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں. افراد یہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم. وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود و قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے. تو اب کہاں ہے یہ نقطۂ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے. انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے. تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن ہو. سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، کون طے کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش میل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ، وہ گویا کہ چکی کے دو پاٹوں میں پس کر رہ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے. لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائع ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا. کیا کیا جائے، کون سا نقطۂ عدل و اعتدال ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار خود کا کچھ دن کا اللہ ہے. پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما. اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجیے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت. بلدین احتدا زیادہ ان قدم، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے. ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا تین دو تین لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر. آپ نے بتایا ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں پہ پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے مرضی تک پہنچا دیا. ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے. تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سمجھ سکتا، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ. کیا پتا شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتا ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تھے، اور ہدایت کون سی مان رہے؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ہدایت یہ قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہم ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. کل شکر اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت بھی یہاں تک جہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان. صالح یہ بیس لائن ہے، اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے. انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں، لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہم. جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے. اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے. 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل. ابتدا میں بھی دو نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی دو نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا. لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا. وہ ہے مغضوب علیہ والضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے. یہ لفظ جو آتا ہے زبان میں گمراہ کا بھی ہے، اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی. ایک وہ شخص جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا. اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق پر محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر. تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے بابا جدک ضالاً فہدا، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر میں سب لوگوں کو یاد ہوگی. تو یہ جو دعال کا لفظ ہے، اس میں سمجھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے، اس کی تلاش میں کوشاں ہیں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے. یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیت، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا. ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی ظلم کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن ظلم کیا. یہ نصائب آگے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ظلم نہ کرو. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں. یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں, اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے. رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے, لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ, اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مضمون بھی ہے, کہنا چاہیے. البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرآن کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا, یہ اختلاف ہے. ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین. بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے, یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے. ان کی بھی جو پریئر لاسٹ پریئر ہے اس کے بعد آمین, وہ آمین کہتے ہیں. وہ فرق لفظ ایک ہی ہے, اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان, یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں, کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں, اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے. بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے, اس اعتبار سے وہ آمین. اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں, وہ سلام سلام کہتے ہیں, تو فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں, ان میں بعد میں بتا. اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور اسی سے اگر حقیقت وہ امام ابو حنیفہ کا موقف رحمۃ اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی. یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرآت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے, اور جن کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ جی کہیں گے, وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآت کریں گے. تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے, اور حدیث قدسی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے. حدیث کے الفاظ سن لیجئے, قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حدیث قدسی ہے, میں نے نماز کو صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصفها لی و نصفها لعبدی, اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے. ولعبدی ما شاء, اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا, میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا. اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے. اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ حمدنی عبدی, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. واذا قال الرحمن الرحیم, قال اللہ اسرار یا عبدی, جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. وإذا قال مالك يوم الدين, قال الله تعالى مجدني عبدي, میرے بندے نے میری تمجید بیان کی, میری بزرگی بیان کی. اب یہ تین آیتیں ہو گئیں, تینوں میں اللہ کی حمد ہے, ثنا ہے, تمجید ہے. یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں. اب چوتھی آیت آئی, إياك نعبد وإياك نستعين. اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين, قال الله تعالى هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ کہ یوں سمجھیے یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین. اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے, اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے, اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا, اور مجھ سے مدد چاہیے. ہاذا ما بینی و بین عبدی, یہ معاہدہ ہے. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا, یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، بھلے عبدی ما سال، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی. فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کرتا ہے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے مثبت، صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. اس کو میں نے ایک مرتبہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا. دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ ترازو کی وہ ڈنڈی. واو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو جو ہے کہ وہ مٹھ ہے جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے. ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد. آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو، ایک بہت ہی عمدہ قرآن کا جو نکال ہے قاری عبدالباسط عبد الصمد کا، وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآن کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. گویا کہ یہاں یہ سورت بالکل ہاف ہو گئی ہے. تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کریں گے. لیکن اب اس کے بعد سوال، ایاک نستعین، اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں؟ ہدایت. ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے، ہدایت کی جو سب سے بڑی مدد ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایاک نستعین کے حکم کے ساتھ یہ تین آیتیں آ گئیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، فنصفها لی و نصفها لعبدی ولی عبدی ما سأل. اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے، ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے. اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے. اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً، روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنے. انہونی بات نہیں ہے، ہوتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ الہی، تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے مخاطبہ، محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. سنام القرآن البقرہ، سنام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. یہ نوٹ کر لیجیے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا، کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی سورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجیے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی. اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تبہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس، اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا. کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب. وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے. زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمہ الزہرا. تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے، الزہراوین. یہ دو جہاں دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی. حضور نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے. اس سورہ مبارکہ کے دو حصوں میں تقسیم سمجھیے. ویسے تو یہ کہ وقوع آئیں گے، پارے بھی بن جائیں گے اس میں، لیکن حصے دو ہیں. پہلے حصے میں اصل روئے سکن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے. دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں. دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں. وہ یا کیسے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152. دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 134. اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. سورۃ الامتین، دو امتوں کی سورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی، ورٹیکل عمومی. پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع. لیکن جو 22 رکوع ہے دوسرے حصے کے، دوسرے حصے کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے، اور وہ بھی نہیں افقی، وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے. ان کو پہلے سمجھ لیجئے. اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، اور پھر 4 رکوع. پہلے 4 رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے. جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہیں گزر چکے ہیں، اور ان 12-13 سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے. اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئی ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوعوں میں رکھ دیا گیا. اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روئے سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوعوں میں. پھر 10 رکوع ہے جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل، اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا آداب اس کا، بڑا پیارا ہے. اس میں دعوت ہے، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد 9 رکوع ہے ملامت کے، ملامت، تنقید، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے یہ یہ احسان کیے، یہ یہ احسان کیے، یہ یہ احسان کیے، تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی. اور اس سب کا نتیجہ آخری 4 رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے. اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن, تاج پوشی. ایک امت معذور, دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے. اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے؟ قبلہ تحویل. وہ قبلہ یروشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر رخ نہیں ہوگا, اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا, بیت اللہ کی طرف ہوگا. جو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے, تو یہ میں نے تھوڑی سی تبہیر جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں, علم نہیں پڑھ سکتے اس کو. الف لام میم ہا میم ہے ہا علیحدہ میم علیحدہ, اگر تو لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے کاف ہا یا عین صا لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ. قطع علیحدہ کرنا جو حروف مقطعات, ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجمالی ہے, سب کے نزدیک مسلم ہے, ورس ہے. جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز, تو کچھ کوڈ ورڈس ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعی تن صحیح سورس سے آ رہی ہے, واللہ عالم. لیکن اس کا کوئی مفہوم اس کے معنی جو ہے وہ اتفاق اس پر ہے, اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں, لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے, امت نے اسے قبول نہیں کیا. اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اس کو سمجھا. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں. اسی عربی زبان کے جو الفا بٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے, میں بتا چکا ہوں. علی پر حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29. پہلی بات یہ نوٹ کیجیے, قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے. دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا حصہ کیجیے تو 14 استعمال ہوئے, 14 نہیں استعمال ہوئے, بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے. تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجیے آپ, 9 9 9 پلواڑی 27 اپریل 10 رہ جائیں گے. پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے, بہت کم. آخری حصے میں تقریباً تمام حروف ہیں, تقریباً. درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے, صاد ضاد, فرق کیا دکھنے کا, سین شین, فرق کیا ہے نقطوں کا, را جا, فرق کیا ہے نقطے کا. تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا, اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا. پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے, سورہ قاف, سورہ نون, سورہ صاد. پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں, جن میں تین تین آئے ہیں, پھر چار چار آئے ہیں. دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں, اور دو ہی صورتیں جن میں پانچ پانچ ہیں. تو یہ ہے صرف یوں سمجھ لیے کہ اعداد و شمار. اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے. باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے, انا اللہ اعلم. پہلا لفظ ہے انا, اس کا الف لے لیا. درمیانی لفظ ہے اللہ, اس کا درمیانی نام لے لیا. تیسرے لفظ ہے عالم, یہ آخری لفظ ہے, آخری حرف نون لے لیا. انا اللہ عالم, میں اللہ جانتا ہوں, واللہ عالم, واقعتا اللہ ہی جانتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے, لیکن اگرچہ انہیں خبر الامت مانا گیا ہے, لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا. اب جو پہلے دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے, ان کے بارے میں تعمیل عام اور تعمیل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے. جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے, میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے. ایک جماعت اچھی نہیں تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا, ایمان لائے, اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا. وہ ایک گروہ موجود تھا, یہ ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ عثمان ہے, یہ طلحہ ہے, یہ زبیر ہے, یہ عبد الرحمان بن عوف ہے, یہ مسلم بن عمیر ہے, دیکھ لو. اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور حق بندی کی باعث وہ کفر پر آ گیا. اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر, وہ ابھی امبریونک سٹیج میں ہے, کہ جو دائی ہے مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے, ہمیشہ. اب اسے میں اس کو لایا ہوں تعمیل عام کی طرف. جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی, ایک ہوتا ہے واضح نصیحت, ٹھیک ہے, جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا. ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی, وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا. نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریویلیجز حاصل ہیں, جن کے مفادات ہیں, وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے. ٹکراؤ ہوگا, تصادم ہوگا, تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا, مالی نقصان بھی ہوگا. یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں. اگر یہ شہر نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں. اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اور پھر پوری جمع مرضی کا ثبوت دیتے ہیں, ہر کے بعد آباد, اب جو آئے سو آئے, جان دینی پڑے حاضر ہیں, مار دینا پڑے حاضر ہیں, کوئی تکلیف آئے, کوئی مشقت آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی قربانی کرے حاضر. جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا, اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جا راہت تن سے فت داما, سب بھول گئی مصلحت اہل حمس کی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر, ہٹ دردی پر, ماننے کے باوجود, جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں, کیسے ماننے, ہماری سیادت, ہماری چودراہٹ, ہمارے مفادات, ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر دب پڑ رہی ہیں. یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت, کوئی نصیحت, کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی. اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے, جاگتے ہو کہیں جگائیں, کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں گے, جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو. تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں, پھر ان کے حق میں کوئی دعوت, کوئی نصیحت, کوئی تبلیغ, کوئی انذار, کوئی تبشیر مفید نہیں ہے. تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے, کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا, کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا, یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی بے مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر شبار بابا یہ نہیں ہوتی, وہ پھر جگمگاتے رہتے ہیں, کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ گئے, پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے. یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے, قبول کیا ہے, بات ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی, لیکن جہاں مشکل آئی چٹک کر کھڑے ہو گئے, اوجے میں گر پڑے. یہ تیسرا طبقہ, اس کے لیے لفظ ہمارے یہاں منافقین بھی ہے, لیکن اس رکوع میں آ کر, ابھی ان چار رکوعوں میں نہیں, بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے, اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مرض ہے ایک, اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے, جو ظاہر ہوگا کہ منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی. لوگ ہے انسانی شخصیت کا, اس حوالے سے وہ تیسری, اور یہ کیونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا, مدینے میں مکے میں نہیں تھا, لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. اب ان دو رکنوں کا سلسلے وار مطالعہ انشاءاللہ اس دوسری نشست میں کریں گے.